پیر 11 جون کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کی ملاقات چند ہی گھنٹوں بعد ہوا چاہتی ہے۔ ملاقات کو ممکن بنانے میں چین نے کیسے جتن کیے، کیوں کیے، کون سے مفادات وابستہ ہیں؟ تجزیہ کار:
میرے خیال میں چین جو ہے اس کے اب گلوبل انٹرسٹس ہیں، ریجنل انٹرسٹ ہیں، یہ وہ چائنا نہیں ہے جو ماؤ زیڈونگ کے زمانے میں آئسولیٹڈ تھا۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے منگل کو ہونے والی ملاقات میں مستقل امن کے طریقہ کار پر بات چیت کریں گے۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔
ملاقات سے ایک دن قبل ملک کے سرکاری ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والے بیانات سے اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان ایک نئے تعلق کا آغاز ہو۔ دونوں ممالک کے سربراہان اس تاریخی ملاقات کے لیے سنگاپور پہنچ چکے ہیں۔ اس ملاقات کے بارے میں کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ اسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس سربراہ ملاقات کے بارے میں اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ پیر کی صبح اس سلسلے میں ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سنگاپور میں ماحول میں جوش و خروش ہے۔ کم جونگ ان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان یہ تاریخی ملاقات تفریحی جزیرے سینٹوسا پر ہوگی۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے کمسن گھریلو ملازمہ پر تشدد کے مقدمے میں سابق ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم اور ان کی اہلیہ کی سزا کے خلاف اپیل مسترد کرتے ہوئے ان کی سزا میں 2 برس کا اضافہ کر دیا ہے۔ نازش ظفر:
طیبہ نامی گھریلو ملازمہ پر تشدد کے مقدمے میں راجہ خرم علی اور ان کی اہلیہ ماہین ظفر کو 17 اپریل کو 1-1 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ تاہم ان دونوں کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے سزا پر نظر ثانی، جبکہ وفاق کی جانب سے مجرمان کی سزا میں اضافے کے لیے اپیلیں دائر کی گئی تھیں، جن پر آج فیصلہ سنایا گیا۔ جسٹس عطا من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے نہ صرف ملزمان کی اپیل مسترد کر دی بلکہ انہیں دی جانے والی سزا میں بھی اضافہ کر دیا۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کے حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پہلی فرصت میں بحال کر دیں۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کو نادرا کے چیئرمین نے بتایا کہ وزارت داخلہ کی ہدایت پر سابق فوجی صدر کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت نے سابق فوجی صدر کو واپسی کے لیے اس لیے تحفظ دیا تاکہ وہ ملک میں آ کر اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کر سکیں۔ دوسری جانب سابق فوجی صدر نے اس شرط پر وطن واپس آنے پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ اگر سپریم کورٹ ان کے خلاف درج ہونے والے تمام مقدمات میں انہیں ضمانت دے اور انہیں انتخابی مہم کے دوران عدالتی کارروائی کے لیے طلب نہ کرے۔
افغان حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں وفاقی وزارت کے دفتر کے باہر ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ دیہی ترقی کی وزارت کے ملازمین ماہ رمضان میں جلدی گھروں کو لوٹ رہے تھے تو وزارت کی عمارت کے مرکزی گیٹ کے باہر یہ حملہ کیا گیا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مقامی تاریخی نوادرات اور قدیم اسلامی مخطوطات کی نمائش کے دوران 500 برس پرانے ایک قرآنی نسخے کی بھی نمائش کی گئی، جسے زعفرانی عرق سے لکھا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
ریکھی رام کے پوتے سریش اوبرال نے ان نمونوں کی نمائش پہلی مرتبہ کشمیر میں کی۔ سریش کہتے ہیں مذہبی یا تہذیبی تفاوت نے ان کے خاندان کو اس جذبے سے کبھی دور نہیں کیا جس کے تحت ان کے اہل خانہ نے مسلم تہذیب کے آثار کی دیکھ بھال صدیوں سے کی ہے۔
یہ ایک پیشن ہوتا ہے، یہ ایک جنون ہوتا ہے، ہر کسی کو ایسا جنون جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔
جموں کے ایک ہندو خاندان کی طرف سے اسلامی تہذیب کے نادر نمونوں کی حفاظت نے مقامی لوگوں کو اپنی میراث سے متعلق حساس کر دیا ہے۔
انڈیا میں راستہ پوچھنے والے 2 افراد کو ایک ہجوم نے یہ سمجھ کر قتل کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں واٹس ایپ پر بچوں کو اغوا کرنے کی افواہ پھیلی تھی۔ ماجرا کے ساتھ فرحت جاوید۔
انڈیا کی شمال مشرقی ریاست آسام میں پولیس نے اس واقعے کے بعد 16 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ انڈیا بھر میں بچوں کو اغوا کیے جانے کی افواہیں پھیل رہی ہیں، جن کی وجہ سے گزشتہ 1 ماہ میں اب تک 7 افراد مارے جا چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں سوشل میڈیا پر پھیلنے والے پیغامات سے نمٹنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس طرح کے تازہ ترین واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کے نام نیلو تپال داس، جو ایک آڈیو انجینئر تھے، اور ابھیجیت ناتھ ہیں، جو ڈیجیٹل آرٹسٹ تھے۔
نائجیریا کے حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے 9 نوجوان لڑکیوں اور ایک لڑکے کو ماسکو اسمگل کرنے سے بچا لیا ہے۔ حکومتی ادارے کا کہنا ہے کہ 5 مشتبہ ملزمان کو، جن میں سے ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے جو ان بچوں کی اسمگلنگ میں مدد کر رہا تھا۔ متاثرین کا فٹ بال سپورٹر آئی ڈی بھی موجود ہے تاکہ ایسا تاثر دیا جائے کہ وہ شائقین ہیں اور فٹ بال کا ورلڈ کپ دیکھنے روس جا رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سنگاپور میں شمالی کوریا اور امریکہ کے سربراہ کی ملاقات کے سلسلے میں آج تیاریاں جاری رہیں۔ ان دونوں سربراہوں کی ملاقات میں اب صرف چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ماحول خوشگوار ہے، لیکن یہ سلسلہ شاید یک وقت اور حتمی طور پر ایک ہی مرحلے میں طے نہ ہو پائے۔ ہمارے نوانگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازش فیض کی زبانی۔
امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جزیرہ نما کوریا ہتھیاروں میں قابل یقین اور ناقابل واپسی تخفیف کرے۔ مائک پومپیو کا مزید کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان سربراہی اجلاس میں بھرپور امکانات ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ اس ملاقات کے لیے پر اعتماد اور مثبت رویے کے ساتھ آئے ہیں۔
North Korea has previously confirmed to us its willingness to denuclearize. And we are eager to see if those words prove sincere.
شمالی کوریا نے ماضی میں ہمیں اس بات کا یقین کروایا تھا کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے لیے تیار ہیں، اور اب ہم بے چین ہیں کہ دیکھ سکیں کہ یہ بیان کس قدر سچا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں رہنماؤں کا آمنے سامنے بیٹھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ ملاقات کچھ ایسا حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جو نہ صرف ہمارے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔
شمالی کوریا اور امریکہ کے رہنما ہوٹل سینٹوسا میں ملاقات کریں گے۔ یہ مقبول سیاحتی جزیرہ ہے جو کہ سنگاپور کے اہم جزیرے سے کچھ 100 میٹر دور ہے۔ دونوں سربراہان فی الحال الگ الگ ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں جو زیادہ دور نہیں ہیں۔ ملاقات سے ایک دن قبل شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والے بیانات سے اس بات کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان ایک نئے تعلق کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان نے امریکہ اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کی ملاقات کے لیے متفق ہونے پر تعریف کی ہے۔
اب مجھے امید ہے کہ دونوں ممالک کے رہنما جرات مندانہ فیصلے کریں گے جو کہ ایک دوسرے کے مطالبات کا سنجیدگی سے جواب ہوگا، تاکہ جزیرہ نما کوریا کے نئے دور کے لیے پوری دنیا میں جو امید ظاہر کی جا رہی ہے وہ حقیقت ہو سکے۔
امریکی صدر کینیڈا میں G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد گزشتہ روز سنگاپور پہنچے تھے۔ امریکہ کو امید ہے کہ اس ملاقات سے ایک ایسے سلسلے کا آغاز ہوگا جس میں کم جونگ آخر کار اپنے جوہری ہتھیاروں پر کام بند کر دیں گے۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کے CNA کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنما جزیرہ نما کوریا کے لیے امن کے مستقل اور دیر پا طریقے کار پر بات کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گنگ شوانگ نے کہا ہے کہ بیجنگ کو امید ہے کہ یہ ملاقات کامیاب رہے گی۔
شمالی کوریا اور امریکی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات عالمی سطح پر توجہ حاصل کر رہی ہے۔ چین مخلصانہ طور پر یہ امید کرتا ہے کہ شمالی کوریا اور امریکی رہنماؤں کے درمیان ملاقات کامیاب اور مثبت نتیجہ حاصل کر سکے گی۔ یہ ایک بہت ضروری قدم ہے جو کہ نہ صرف جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے میں مدد دے گا، بلکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو جزیرہ نما کوریا کے مسائل کو سیاسی طور پر حل کر سکتا ہے۔
سنگاپور کے وزیر خارجہ واوین بلکریشان نے دونوں ممالک کے رہنماؤں سے اتوار کی شب ملاقات کے بعد بی بی سی کو بتایا کہ دونوں رہنما ملاقات کو لے کر بے حد پر امید ہیں۔
سربراہ ملاقات کے سلسلے میں ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازش فیض سے سنا۔ ہمارے ساتھی زبیر احمد سنگاپور کے جزیرہ سینٹوسا میں ہیں، جہاں امریکی صدر اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے مابین کل سربراہی ملاقات ہو رہی ہے۔ زبیر احمد سے سب سے پہلے میں نے ماحول کے بارے میں جاننا چاہا۔
دیکھیے جب میں سنگاپور دو دن پہلے آیا تو کوئی خاص جوش نظر نہیں آ رہا تھا مجھے, اور جب عام لوگوں سے میں بات کر رہا تھا وہ تو بالکل شکایت کر رہے تھے کہ یہ تو الگ الگ ملکوں کے رہنما یہاں آ رہے ہیں, ان کی یہ سمٹ ہے اور ہمارا اس سے کیا لینا دینا. لیکن جیسے جیسے دن قریب آتے گئے اور آج تو بلکہ جب میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بڑا فخر ہے سنگاپور والوں کو کہ انہوں نے اتنی بڑی سمٹ کو یہاں پر کرنے کی ہمت کی ہے اور اس کی میزبانی کی ہے, اور کافی یہاں پر سیکیورٹی کا انتظام سخت ہے, کئی سڑکیں بند کر دی گئی جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور چیئرمین کم اپنے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں وہاں پر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا. میڈیا کے لوگ یہاں پر بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر سے 2500 کے قریب لوگ آئے ہیں, لیکن اس سے زیادہ لوگ یہاں نظر آتے ہیں. جہاں بھی دیکھو وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں, لوگ عام لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, اور جب یہاں کے افسران سے میں نے بات کی تو وہ کافی جوش و خروش میں تھے, یہ بہت فخر محسوس کر رہے تھے کہ سنگاپور کو یہ موقع دیا گیا, دونوں ملکوں نے موقع دیا کہ یہ جو تاریخی سمٹ ہے وہ یہاں کی جا رہی ہے. تو کافی جوش ہے لوگوں میں.
یہ ہو گیا جوش و خروش, لیکن اس سربراہی ملاقات سے کم از کم توقعات کیا ہیں؟
دیکھیے جیسا کہ صدر ٹرمپ نے خود ہی کہا ہے کہ انہیں بہت زیادہ توقعات نہیں, وہ اپنے ٹویٹ جو کرتے رہتے ہیں اس میں اس کا اظہار بھی کیا انہوں نے, لیکن ساتھ ساتھ شمالی کوریا کے رہنما کو یہ بھی انتباہ کیا ہے کہ یہ آخری موقع ہے ان کے لیے, اکیلا اور آخری موقع ہے, وہ جو ان کے شرائط ہیں ان کو مان لیں, اور ڈی نیوکلائزیشن کی جو سب سے بڑی شرط ہے امریکہ کی اس کو ماننا پڑے گا. لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس میں وقت لگے گا, یہ صرف ایک شروعات ہے, ایک پروسیس ہے جس کا آغاز کل ہوگا, اور اس میں کئی ملاقاتیں ہوں گی جو سربراہی نوعیت کی نہ ہوں لیکن دونوں ملکوں کے وفود جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے, اور یہ سلسلہ ان کو امید ہے کہ یہ چلتا رہے گا. اور جہاں تک کہ چیئرمین کم نے جو یہاں بیان دیا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس آئسولیشن سے نکلنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کی اثرن و تعمیر اور کرنا چاہتے ہیں اور انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تاکہ ان کی اکانومی آگے بڑھے, اور وہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ڈی نیوکلائزیشن کا جو پروسیس انہوں نے شروع کیا ہے اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے.
میں اسی سوال کو دوسرے انداز میں پوچھتا ہوں زبیر صاحب, شمالی کوریا اس سربراہ ملاقات سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا وہ صرف سیکیورٹی کی گارنٹی چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے, پابندیوں کا خاتمہ چاہتا ہے, یہ تمام کی تمام یکمشت چاہتا ہے؟
جب شمالی کوریا کے ایک دو جو پریس ریلیزز ہم لوگوں نے دیکھے یہاں پر ان کے وفد نے جو جاری کیے ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن پریس ریلیز میں بھی یہ بات سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ یہ یک بیک یہ چیزیں ہوں گی نہیں, اس میں وقت لگے گا. سب سے پہلے شمالی کوریا جو چاہتا ہے وہ یہ کہ ان کا جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے وہ ختم, پابندیاں جو لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہوں, اور دوسرے کئی ملک جو یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی اکانومی کو اثرن و تعمیر کے لیے, اس میں مدد چاہتا ہے شمالی کوریا. یہ پہلی جو ان کی خواہش ہے وہ یہ ہے, لیکن ظاہر ہے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے سفارتی تعلقات استوار ہوں, اور ان کا جو آنے جانے کا سلسلہ ہے دوسرے ملکوں سے وہ شروع ہوا. ابھی تو یہ جو پریزیڈنٹ ان کے کم صاحب ہیں وہ چین دو بار جا چکے ہیں, اور یہ دوسرا سنگاپور دوسرا ملک ہے جو انہوں نے غیر ملکی دورہ کیا ہے, تو وہ اور بھی جگہوں میں جانا چاہتے ہیں اور امریکہ سے بھی تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں.
شمالی کوریا اور امریکہ کے مابین سربراہی ملاقات جزیرہ سینٹوسا میں ہوگی, اور وہیں سے ہمارے ساتھی زبیر احمد بات کر رہے تھے. شمالی کوریا اور امریکہ کی سنگاپور میں اس سربراہی ملاقات میں چین کا ایک کلیدی کردار رہا ہے, لیکن چین کو اس کی کیا پڑی کہ وہ بیچ میں آئے؟ چین اور کوریا کے تعلقات اور اس کے یوں وساطت کار بننے کے بارے میں میں نے بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار باتھ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی.
میرے خیال میں چین جو ہے اس کے اب گلوبل انٹرسٹس ہیں, ریجنل انٹرسٹ ہیں, یہ وہ چائنا نہیں ہے جو ماؤ زیڈونگ کے زمانے میں آئسولیٹڈ تھا, چائنا وال کے سنڈروم کو فالو کرتا تھا. تو میرے خیال میں اس حوالے سے چین جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے معاشی, سیاسی اور ملٹری انٹرسٹ جو پیسیفک ریجن میں ہیں, ایشین ریجنس میں ہیں, وہ اس کانفلکٹ کی وجہ سے کہیں تھریٹن نہ ہو تو وہ مینج کر رہے ہیں نارتھ کوریا اور امریکہ کے ریلیشن شپ کو, نہ ہی وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ ٹوٹلی نارتھ کوریا کو ابینڈن کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کی کوشش چائنا کی یہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان نیگوسیشنز ہو اور کافی حد تک جو کانفلکٹ ہیں ان کو کسی صورتحال میں کم کیا جا سکے. تو یہ دونوں کنٹریز کے مفاد میں ہے اور میرے خیال میں نارتھ کوریا میں بھی کافی حد تک چینج آ چکی ہے, جو سمجھتے ہیں نئی لیڈرشپ کے ٹھیک ہے بمباسٹک سٹیٹمنٹس کے باوجود نارتھ کوریا کے اندر جو انڈسٹریل اور معاشی مسائل ہیں ان کا حل بھی میرے خیال میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں اور امن میں ہے. تو میرے خیال میں ایک قسم کی ریئلائزیشن خاص طور پہ چائنا میں اور نارتھ کوریا میں ہے, اور میرے خیال میں امریکہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ کنفرنٹیشن سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا.
چلیں, میرا جو دوسرا جزوی سوال تھا اس کا ایک طریقے سے جزوی سا جواب آ ہی گیا, تو پھر میں اس طرف آتا ہوں سر. اس لیے کہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ملاقات مثبت ہوتی ہے تو چین کے کون سے مفادات کو تحفظ ملے گا یا کیا فائدہ ہوگا, لیکن آپ نے اس کی بات کہہ دی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا جزیرہ نما کوریا میں امریکہ کی فوجی موجودگی, خصوصاً کچھ عرصے پہلے تھاڈ میزائل کے نصب کیے جانے کے بعد, چین کے لیے کتنی بڑی پریشانی کا سبب ہے؟
چائنا کی ریلیشن شپ امریکہ سے کافی حد تک چینج ہو رہی ہے, اور اس میں لگتا یہی ہے کہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ کافی رول ادا کر رہی ہے, کیونکہ امریکہ کے بھی چائنا میں انٹرسٹ ہیں اور چائنا کی بھی جو اکنامک جو ٹریڈ ریلیشن شپ ہے ویسٹ یورپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ وہ کافی گہری ہو چکی ہے. تو میرے خیال میں یہ اکنامک انٹرسٹ جو ہیں یہ انجینئر کر رہے ہیں, یہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ملٹری آپشن سے ہٹ کے سیاسی طور پہ کسی قسم کی مفاہمت نکالی جائے. تو جہاں امریکہ اپنے مسائل جو ہے وہ ساؤتھ کوریا میں یا مختلف آئیلینڈس پہ نصب کر چکا ہے, تو چائنا بھی اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف آئیلینڈس پہ اپنے اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل ویپنس کو اسٹیبلش کر رہا ہے. تو میرے خیال میں دونوں طرف سے ایک قسم کی کوئڈ پرو کو جسے آپ کہتے ہیں, یعنی یہ ملٹری کمپٹیشن بھی جاری ہے, سیاسی کمپٹیشن بھی جاری ہے, اور ساتھ ساتھ اکنامک کولیبوریشن جو ہے اور جو ٹریڈ ریلیشن شپ ہے وہ بھی اسی طریقے سے اسٹرانگ ہو رہی ہے.
میں چین کے کنیکشن پہ ڈاکٹر صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہ رہا, اس کو ذرا تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں. 1953 میں جب کوریا کی جنگ جاری تھی, چین کے فوجی شمالی کوریا میں جا کر لڑے تھے. اس وقت کے چین اور سات دہائیوں کے بعد کے چین میں تو بہت فرق ہے نا سر, تو کیا چین اس بار کسی ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کوشش کر رہا ہے؟
بالکل, چائنا میں بہت ریڈیکل چینج آئی ہے, امریکہ کی بھی. اور آپ کو پتا ہے کہ 70s میں امریکہ اور چائنا, برطانیہ اور چائنا کی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوئی ہیں, اور اس کے بعد ریلیشن شپ ڈیٹیریوریٹ نہیں ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ 70s میں ویتنام وار جو ہے وہ بھی ختم ہوئی, جو کہ وہ بھی ایک ایریٹینٹ تھا. کوریا کے علاوہ ویتنام کا جو ایشو تھا وہ بھی امریکہ اور چین کے درمیان ایریٹینٹ تھا. تو میرے خیال میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے, اور اس وقت چائنا کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں امریکہ میں, یورپ میں, پیسیفک ریجن میں, وہ بہت پھیل چکے ہیں. اور میرے خیال میں چائنا نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی ایکٹیو ملٹری کنفرنٹیشن ہو, خواہ وہ نارتھ کوریا کے حوالے سے ہو یا خواہ وہ ڈائریکٹلی ہو یا خواہ وہ جاپان کے حوالے سے ہو. تو میرے خیال میں یہ اکنامک انٹرسٹ جو ہیں یہ ڈرائیونگ فورس ہیں, اور چائنا بھی تو ایک قسم کی کیپیٹلسٹ فورس بن چکا ہے, اگرچہ کہ وہاں ون پارٹی اور ون ایڈیالوجی سسٹم ہے, لیکن ان کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ تو سارا کیپیٹلسٹ ہے.
اچھا ڈاکٹر افتخار ملک, ذرا اس پہ بھی غور کریں, امریکہ نے کچھ ہی عرصہ پہلے ایشیا کی جس محوری پالیسی کا اعلان کیا تھا اس میں چین پر توجہ مرکوز کرنا ایک کلیدی عنصر تھا, تو اس ملاقات کو اس تناظر میں دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟
چائنا جو ہے اس کو ہینڈل کرنا امریکہ کے لیے بلکہ باقی دنیا اور خاص طور پہ نیٹو جو ممالک ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ چائنا کی پاور جو ہے اکنامک, پولیٹیکل اور ملٹری وہ بدستور بڑھے جا رہی ہے. تو میرے خیال میں امریکہ کوشش کرتا ہے کہ ایک طرف سے چائنا کی کنٹینمنٹ بھی ہو وداؤٹ اینٹیگونائزنگ چائنا, اور دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا سے جو اس کے معاشی مفادات وابستہ ہیں وہ بھی موجود رہیں, اور تیسری سائڈ پہ میرے خیال میں امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے جو اس ریجن میں ایلائز ہیں مثلاً ساؤتھ کوریا خاص طور پہ اور جاپان, ان کے لیے بھی چائنا کسی قسم کی تھریٹ نہ بنے. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی پالیٹکس ہے, اس میں کمپٹیشن بھی ہے, کولیبوریشن بھی ہے, اور تھوڑی بہت کنفرنٹیشن بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ نارتھ کوریا اور امریکہ کے اگر مسائل میں کچھ تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے, ماڈریشن آ جاتی ہے, بمباسٹک اسٹیٹس ختم ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے چائنا اور امریکہ کے ریلیشن شپ جو ہیں ان کو بھی کافی حد تک امپروومنٹ ملے گی. تو میرے خیال میں اسی لیے جو گلوبل ایکسپرٹس ہیں اور پھر امریکہ اور یہاں برطانیہ میں جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے آبزرورز ہیں وہ بڑی انٹرسٹ سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی سیون کی جو امبیرسنگ قسم کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کے بعد اسی قسم کی دوبارہ امبیرسمنٹ سنگاپور میں نہ ہو. تو میرے خیال میں ان کی بھی کوشش یہ ہوگی کہ اس سمٹ سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اچیو کی جائیں.
بات یونیورسٹی کے یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سنگاپور پہنچے ہیں تاکہ شمالی کوریا امریکہ سربراہ ملاقات ہو, لیکن اپنے پیچھے قضیہ چھوڑ کر آئے ہیں. تفسیر یہ ہے کہ کینیڈا میں جی سیون سربراہی اجلاس تلخی کے بعد تفریق کا شکار ہو گیا, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشترکہ اعلامیہ جاری ہونے سے پہلے ہی اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر کڑی تنقید کی ہے, جبکہ صدر ٹرمپ کی اتحادیوں پر تنقید کی مذمت بھی ہو رہی ہے. تفصیل کے ساتھ صحافی سلیم رضوی.
جی سیون کے ممالک امریکہ, کینیڈا, جرمنی, فرانس, برطانیہ, اٹلی اور جاپان کے رہنما ہر سال سربراہی اجلاس میں اکٹھا ہوتے ہیں اور اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ممالک اس اجلاس میں اب تک اپنے مسائل خوش اسلوبی سے سلجھانے کی بھی روایت قائم رکھے ہوئے تھے, لیکن اس مرتبہ کینیڈا میں جو اجلاس منعقد ہوا اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سارا اتحاد تہبالا کر کے رکھ دیا. معاملہ یہ تھا کہ صدر ٹرمپ کو اقتصادی معاملوں میں امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک کے درمیان ایک دوسرے پر عائد کی جانے والی تجارتی درآمدی محصولات کو لے کر سخت تحفظات تھے. صدر ٹرمپ نے جی سیون کا مشترکہ اعلامیہ جاری ہونے سے پہلے ہی اس سے علیحدگی اختیار کر لی. اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ جو کہ سنگاپور کے لیے روانہ ہو چکے تھے, اپنے طیارے سے انہوں نے ٹویٹ کر کے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر کمزور اور بددیانت ہونے کا الزام لگایا. اس سے پہلے جسٹن ٹروڈو نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ کینیڈا امریکہ کی درآمدی محصولات کے معاملے میں مزاحمت کرے گا. کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو کہہ رہے تھے کہ میں امریکی ورکروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا, وہ ہمارے ہمسایہ ہیں, ہمارے دوست ہیں, لیکن میرا فرض ہے کہ میں کینیڈین ورکرز اور ان کے مفادات کا تحفظ کروں اور میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. اور میں نے یہ بات صدر ٹرمپ پر بھی واضح کر دی تھی. جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈین لوگ نرم اور معقول ہیں, لیکن انہیں ارد گرد دھکیلا نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ جی سیون کے تمام ارکان نے تجارت سمیت مختلف معاملات پر مشترکہ بیان پر اتفاق کیا تھا. انہوں نے اعلان کیا کہ کینیڈا 1 جولائی سے امریکہ کی 13 ارب ڈالر کی برآمدات پر 25% محصولات عائد کرے گا. ادھر صدر ٹرمپ نے ٹویٹ میں لکھا کہ حقیقت یہ ہے کہ کینیڈا امریکہ کے کسانوں, ورکروں اور کمپنیوں پر بہت زیادہ محصول عائد کر رہا ہے. یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے رواں برس مارچ میں سٹیل کی درآمد پر 25% اور ایلومینیم کی درآمد پر 10% ڈیوٹی لگانے کا اعلان کیا تھا. صدر ٹرمپ کے اعلی مشیر ٹرمپ کے ٹویٹس اور بیانات کا دفاع کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ کے ایک مشیر پیٹر نوارو نے کہا,
اسپیشل پلیس ان ہیل فار اینی فورن لیڈر دیٹ انگیجز ان بیڈ فیتھ ڈپلومیسی ود پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ.
ٹرمپ کے مشیر کہہ رہے تھے جو بھی غیر ملکی رہنما صدر ٹرمپ کے ساتھ بددیانتی سے پیش آئے گا اس کا جہنم میں ایک مخصوص مقام ہوگا. جسٹن ٹروڈو نے ایسی ہی حرکت کی اور انہوں نے پیٹ پر وار کیا ہے. صدر ٹرمپ کے ایک اقتصادی معاون لیری کڈلو کہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف سب اکٹھا ہو گئے تھے, جو کہ جی سیون کے مقاصد کے ساتھ زیادتی تھی. لیری کڈلو نے یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات سے قبل کمزور دکھائی نہیں دینا چاہتے تھے, لیکن امریکہ میں حزب اختلاف کی ڈیموکریٹک پارٹی کے کئی رہنماؤں نے صدر ٹرمپ کے جی سیون میں اتحادیوں کے ساتھ رویے کی مذمت کی ہے. کنیکٹیکٹ کے سینیٹر رچرڈ بلومنتھال کا کہنا تھا,
ٹو ٹیل اور الائز ان ایفیکٹ ٹو گو ٹو ہیل از ریلی دی رونگ وے ٹو کنڈکٹ ڈپلومیسی.
اپنے اتحادیوں کو یہ کہہ دینا کہ آپ جہنم میں جائیں یہ سفارتکاری کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. صدر ٹرمپ امریکہ کے اتحادیوں کو سزا دے رہے ہیں اور دشمن کو نواز رہے ہیں. صدر ٹرمپ کا رویہ نہایت ہی حیران کن ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر بلومنتھال کے الفاظ. جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماز نے کہا کہ امریکی صدر نے یورپ اور امریکہ کے درمیان اعتماد کو تباہ کر دیا ہے. فرانس کے صدر ایمانوئل مکرون نے صدر ٹرمپ کے ٹویٹس اور بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی تعاون کا انحصار غصے اور زبانی حملوں پر نہیں ہوتا. صدر ٹرمپ یورپ اور کینیڈا کے امریکی اتحادیوں پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ نیٹو کا سارا خرچہ امریکہ اٹھاتا ہے اور یہ ممالک تجارت میں امریکہ کو نقصان پہنچاتے ہیں. سلیم رضوی, نیو یارک.
اور شمالی کوریا کے سربراہ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بامبین جو سربراہی ملاقات ہو رہی ہے اس کے متعلق دو ایک دلچسپ چیزیں جن کا احوال بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں. شمالی کوریا کے رہنما کی سیاہ کار کے ساتھ سیاہ سوٹ پہنے محافظین دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ کیا لگاتے ہیں؟ دائیں بائیں اور پیچھے پشت پر کار کی وہ دوڑتے چلتے ہیں. ان کی کاروائیاں شمالی سنگاپور میں بڑے شوق سے دیکھی جا رہی ہیں. میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ اگر ڈرائیور اچانک بریک لگا دے تو کیا ہوگا, سوچیے گا. لیکن ان سب کا احوال پڑھنے کے لیے آپ کو کہاں آنا چاہیے؟ یاد دلاؤں, باور کراؤں, پتہ ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اچھا تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان پہلا T20 انٹرنیشنل کل ایڈنبرا میں کھیلا جا رہا ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان یہ دوسرا T20 انٹرنیشنل ہوگا. اس سے پہلے 2007 کے ورلڈ T20 ایونٹ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے 51 رن سے کامیابی حاصل کی تھی. پاکستانی ٹیم کو اسکاٹ لینڈ سے سخت مقابلے کی توقع ہے کیونکہ اسکاٹ لینڈ نے گزشتہ رات عالمی نمبر 1 انگلینڈ کو ون ڈے انٹرنیشنل میں 6 رن سے شکست دے کر سب کو حیران کر دیا. اسکاٹ لینڈ کے کپتان کائل کوٹزر اور ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈبرن کا کہنا ہے کہ یہ جیت ان کے لیے تاریخی حیثیت کی حامل ہے. ویسٹ انڈین کپتان جیسن ہولڈر نے اپنی ٹیم کی لوور آرڈر بیٹنگ کو دنیا کی سب سے مستقل مزاج لوور آرڈر بیٹنگ قرار دیا ہے. ویسٹ انڈیز نے سری لنکا کو پہلے ٹیسٹ میچ میں 226 رن سے شکست دی ہے اور ہولڈر کا کہنا ہے کہ پہلی اننگز میں 147 رن پر 5 وکٹیں گرنے کے بعد بیٹسمینوں نے بہت ہی ذمہ داری سے بیٹنگ کی, خاص طور پر وکٹ کیپر شین ڈورش نے جنہوں نے سینچری سکور کی. عالمی نمبر 1 رافیل نڈال کا کہنا ہے کہ انہیں خوشی ہوگی کہ اگر وہ روجر فیڈرر کے سب سے زیادہ 20 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس کا ریکارڈ توڑ دیں. یہ ان کی خواہش ضرور ہے لیکن وہ اس کے بارے میں ہر وقت نہیں سوچتے.
رافیل نڈال بیکمز ان 11-time فرینچ اوپن چیمپئن.
نڈال نے گزشتہ روز ڈومینک تھیم کو شکست دے کر فرینچ اوپن کا ٹائٹل 11ویں مرتبہ جیتا ہے, جس کے بعد ان کے گرینڈ سلیم ٹائٹلز کی تعداد 17 ہو گئی ہے. نڈال کا کہنا ہے کہ فٹنس مسائل سے دو چار رہنے کے بعد فرینچ اوپن میں کامیابی بہت اہمیت کی حامل ہے. ورلڈ کپ فٹ بال کے وارم اپ میچ میں برازیل نے آسٹریا کو 3 گول سے ہرا دیا جس میں نیمار کا گول بھی شامل تھا. انگلینڈ کے فاسٹ بالر جیمز اینڈرسن کندھے کی تکلیف کے سبب 6 ہفتے آرام کریں گے. اس دوران وہ کاؤنٹی کرکٹ کے 3 میچز نہیں کھیل پائیں گے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے احتساب عدالت میں دائر ہونے والے 3 ریفرنسز میں حاضر ہونے سے معذرت کر لی ہے. وجہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, ہوگا کیا, ذرا دیر میں حوال آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا, خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے عبداللہ فاروقی کی زبانی.
امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپے کا کہنا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کو تحفظ کی منفرد ضمانت دینے کو تیار ہے اگر وہ اپنے جوہری صلاحیت سے دستبردار ہو جائے. اسپین کا کہنا ہے کہ وہ بحیرہ روم میں پھنس جانے والے بحری جہاز کو اپنی بندرگاہ تک راستہ دینے کے لیے تیار ہے جس میں سینکڑوں پناہ گزین سوار ہیں. اٹلی اور مالٹا نے بحری جہاز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. اٹلی کی عدالت نے ایک پولش شہری کو 16 سال قید کی سزا سنائی ہے جو برطانوی ماڈل کو اغوا کر کے انہیں 6 دن تک یرغمال بنائے رکھنے میں ملوث تھا. افغان حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں وفاقی وزارت کے دفتر کے باہر ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور درجن سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں، اور نائجیریا کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 9 نوجوان لڑکیوں اور 1 لڑکے کو ماسکو اسمگل ہونے سے بچا لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور سابق حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے احتساب عدالت میں دائر ہونے والے 3 ریفرنسز میں ان کا دفاع کرنے پر معذوری ظاہر کی ہے، اپنا وکالت نامہ واپس لے لیا ہے۔ خواجہ حارث کہتے ہیں کہ وہ دباؤ میں کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس کی سماعت کا آغاز کیا تو ملزم نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث روسٹم پر آئے اور عدالت کو بتایا کہ وہ ان ریفرنس کی پیروی جاری نہیں رکھ سکتے اور وہ اپنا وکالت نامہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کا نام لیے بغیر کہا کہ اگر ہفتے اور اتوار کو بھی جب عدالتیں لگیں گی تو اتنے دباؤ میں کوئی بھی فرد اتنے اہم مقدمات کی پیروی نہیں کر سکتا۔ خواجہ حارث کا کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کہیں یہ دباؤ مقدمے پر اثر انداز ہو اور اس کے نتیجے میں ان کے موکل کو نقصان پہنچے، اس لیے وہ اپنی پوری ٹیم سمیت اس مقدمے سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ خواجہ حارث کی جانب سے وکالت نامہ واپس لیے جانے کے بعد احتساب عدالت کے جج نے نواز شریف سے دریافت کیا کہ کیا اب کسی اور کو وکیل کرنا چاہیں گے یا پھر خواجہ حارث کو ہی راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ مشاورت کے بعد ہی عدالت کو اس بارے میں آگاہ کر پائیں گے۔ عدالت نے نواز شریف کو کل تک اس بارے میں آگاہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد نے اس معاملے پر قانونی مشاورت کے لیے لیگل ٹیم کو طلب کیا ہے، جس میں ابھی تک نئے وکیل کی تعیناتی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سابق حکمراں جماعت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نیا وکیل کرنے کے لیے متعلقہ عدالت سے 1 ہفتے کی مہلت دینے کی استدعا کریں گے۔ واضح رہے کہ کل سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری برانچ میں نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف ریفرنس کی سماعت کے لیے مدت میں اضافے کی درخواست کی سماعت میں خواجہ حارث کی جانب سے اپنے دلائل 6 ہفتے میں مکمل کرنے کے حوالے سے دائر کی گئی درخواست بھی مسترد کر دی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے متعلقہ احتساب عدالت کو مسلم لیگ نون کے قائد اور ان کے بچوں کے خلاف ریفرنس کی سماعت نہ صرف سنیچر کو بھی کرنے کا حکم دیا بلکہ یہ بھی حکم دیا کہ ان ریفرنس پر سماعت 1 ماہ کے اندر مکمل کر کے فیصلہ سنایا جائے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ان مقدمات کی طوالت کی وجہ سے نہ صرف ملزمان بلکہ عوام بھی تذبذب کا شکار ہیں۔ خیال رہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نیب ریفرنس کی سماعت ستمبر سن 2017 سے جاری ہے اور سپریم کورٹ کی متعین کردہ ابتدائی مدت رواں برس مارچ میں ختم ہوئی تھی، تاہم اس موقع پر احتساب عدالت کی درخواست پر مقدمے کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے وکیل کا وکالت نامہ واپس لینے کے معاملے کو دیگر سیاسی جماعتوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر اعتزاز احسن نے نواز شریف کے وکیل کی جانب سے وکالت نامہ واپس لیے جانے کے فیصلے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ترجمان فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پاس اب عدالت میں پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
شہزاد ملک کی اس رپورٹ کے بعد قدرتی سے سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے وکیل پر کس طرح کا دباؤ ہے، کس طرح سے ہے، اور اس وقت جا کر خواجہ حارث کو ایسا دباؤ کیوں کر محسوس ہوا؟ اس سلسلے میں میں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور ماہر قانون ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے بات کی۔ پہلے یہ پوچھا کہ ایسے ایک مقدمے کی سماعت یا سنوائی کتنے عرصے میں مکمل ہوتی ہے یا کتنا وقت لگ سکتا ہے؟
دیکھیے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر قانون کی بات کریں، نیب لا کی بات کریں، وہاں تو لکھا ہوا ہے 30 دن کے اندر کنکلوڈ کرے، لیکن میں ایک بالکل دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں بھی چھوٹا موٹا وکیل ہوں اور سپریم کورٹ میں نیب کے کیسز آتے ہیں، میری نظر سے نہ آج تک کوئی ایسا کیس گزرا ہے نہ میں نے سنا ہے کہ کوئی کیس 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ اس کا जो ट्रायल कंक्लूड हुआ ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो है इनमें डॉक्यूमेंटेशन बेशुमार होती है, इसमें गवाह बहुत ज्यादा होते हैं और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। देखिए इवन नैब के स्टेज पर भी, जब नैब के पास भी केस होता है तो उसकी भी तीन स्टेजेस होती हैं। एक ये कि आपके पास कंप्लेंट आई और आपने कंप्लेंट को एग्जामिन किया इस हवाले से कि इसको आगे लेके जाना चाहिए नहीं, अगर आपने वो हर्डल क्रॉस कर लिया तो फिर एक इंक्वायरी की स्टेज आती है। और आप हैरान होंगे मेरी बात सुनने कि ऐसे ऐसे केस मेरी नजर जिसमें इंक्वायरीज में महीनों नहीं साल भी लगे हैं और फिर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आती है और इन्वेस्टिगेशन में भी साल लगते हैं। और कई मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ये कहा है कि भाई क्योंकि जो लोग बेल लेने आते हैं वो कहते हैं जनाब हमको दो साल हो गए हैं जेल में पड़े हुए और अभी तक हमारा रेफरेंस दाखिल नहीं हुआ। तो ये जो है एक महीने वाली बात जो है जो कानून ने लिख दी और मैं समझता हूं गलत लिखी, पार्लियामेंटेरियन को इस बात की समझ बूझ होनी चाहिए थी और बाय एक्सपीरियंस इसको अमेंड करना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से पार्लियामेंट नहीं किया। तो अगर इस अब जाहिर है जब एक बड़ा केस आ जाता है और जिसमें बहुत से गवाह होते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, तो अगर उसमें डिले हो जाती है तो यकीनन मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि वकला जो है वो उनकी वजह से भी डिले होता है।
तो यहां तो जस्टिस साहब आपने मुझे एक और सवाल के लिए छेड़ दिया, अगर एक मुकदमा 8 माह में भी मुकम्मल ना हो तो ये पाकिस्तान के अदालती निजाम पर सर कितना बड़ा सवालिया निशान है।
बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखें ये सवालिया निशान आज से नहीं अरसा दराज से उठा हुआ है और हमेशा ये सवाल उठाया गया है कि इसको जो है ये कंट्रोल किया जाए, लेकिन सम हाउ आर दी अदर ये नहीं हो पा रहा। और उसकी वजह मैं आपको एक बात बता दूं, मुख्तसर आपको बात बता दूं कि जब शुरू में मैं देखता था तो उस वक्त मैं देखता था कि जो फेस वैल्यू वाले वकील थे तो उनकी वजह से भी बाद अवकात डिले हो जाता था। फेस वैल्यू से मुराद ये थी कि उनको कानून तो आता था, उनकी कॉम्पिटेंसी में तो सवाल नहीं होता था, लेकिन उनकी फेस की बड़ी वैल्यू होती थी उसकी वजह। लेकिन आजकल बदकिस्मती से एक न्यूसेंस वैल्यू भी आ गई है और न्यूसेंस वैल्यू का मतलब है कि यकीन उनको शायद आता जाता मेरी तरह कुछ भी ना हो, लेकिन वो अपने न्यूसेंस वैल्यू की वजह से, यानी कि बार के इलेक्शन को आप देख लें, अब बार के इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्यों होते हैं? और फिर आपने मुख्तलिफ वाकयात पाकिस्तान में देखे हैं, जजों को मारना, उनको कमरों में बंद कर देना, बदतमीजी करना, हड़तालें करना। अब आप सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट देख लीजिए, जब वो खदीजा जो लाहौर की एक तालबा थी कानून की और उसके साथ जो भी हुआ उसमें बार एसोसिएशन ने जाके उसके खिलाफ करारदाद पास करवा दी सिर्फ इसलिए कि वो वहां के वकील का एक बेटा था और उसका थोड़ा असर सूख था। तो ये वकीलों का बहरहाल है, वकील भी है लेकिन साइमल्टेनियसली कहूंगा जज साहबान का भी कसूर है।
कुछ लोगों का ख्याल है कि चूंकि मुकदमे में फैसले का करीब आन पहुंचा है तो मुलजमान फैसले से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एक ये भी हो सकता है।
नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो फिर ऑल द मोर ये जरूरी है कि उनको मौका दे दिया जाए कि ताकि वो इसको सियासी इशू ना बनाए। देखे ना, अगर इस मामले में जो भी बात हुई तो अल्टीमेटली उनके हाथ में एक सियासी इशू तो आ जाएगा, वो इसको एक्सपेक्ट करेंगे। तो अगर 15 दिन ही की बात थी, 2 हफ्ते की बात रह गई थी, तो फिर 2 हफ्ते को ये सियासी इशू बनाने से अवॉइड किया जा सकता था। और मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि 1 महीना और 6 हफ्ते इसमें कौन सा फर्क इतना नहीं पड़ता। और ये आप यकीन जाने, अब 2 हफ्ते तो सीधे सीधे हो ही गए, चाहे मतलब मैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट कह रहा हूं कि हो सकता है उन्होंने बाय प्लान ये किया हो, मैं ये कह नहीं रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं एक बिल्कुल जैसे आपने सवाल किया, लेकिन सवाल ये है क्यों उनको एक्सक्यूज। और जब केस इस हद तक पहुंच चुका है कि ऑलमोस्ट कंक्लूजन की स्टेज पर है और आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो ऐसी स्टेज पर इस किस्म की चीज से अवॉइड करना चाहिए। और इन्हें नहीं, किसी एक बात तो तय है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जज पर भी डेफिनेटली प्रेशर है कि जज ने भी उस केस को हत्तुलमकान कोशिश करनी है कि उसको कंक्लूड करने के लिए, लेकिन वकील पर भी प्रेशर आएगा, तो प्रेशर तो होता है। और इतने बड़े केस में अगर उस पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है कि जी उन पर प्रेशर है, तो मैं अंडरस्टैंड करता हूं। और फिर दूसरी बात है, अगर आपने हफ्ते को भी कार्रवाई करना है, इतवार को भी, ये नॉनस्टॉप चलना है, तो फिर एक और बात है कि देखें मिसाल के तौर कल की आपने तैयारी करनी है तो वकील तो कल की तैयारी आज करता है, तो बहरहाल ये नॉनस्टॉप काम करने वाली बात है, तो प्रेशर तो होगा। और बहरहाल मैं अच्छा होता कि ये इशू ना होता, और ये बहरहाल इशू हो गया है, तो आपकी बात दुरुस्त है, वो इसको एक्सप्लॉइट तो करेंगे।
ये थे मुमताज माहिर कानून और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सबक सदर रिटायर्ड जस्टिस तारिक महमूद। आइए इलेक्शन की ही बात जरा सी आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पार्टी वाइज और किसी और पार्टी के बारे में। اسلام‌آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو متحدہ قومی مومنٹ ایم کیو ایم پاکستان کا کنوینئر قرار دے دیا ہے۔ اس جماعت کے سابق کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ہی ایم کیو ایم پاکستان کا کنوینئر تسلیم کیا گیا تھا۔ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار اور رابطہ کمیٹی کے درمیان اختلافات اس سال 5 فروری کو اس وقت شروع ہوئے تھے جب فاروق ستار کی جانب سے سینٹ انتخابات کے لیے کامران ٹیسوری کا بطور امیدوار نام سامنے آیا تھا۔ اس فیصلے کی رابطہ کمیٹی نے مخالفت کی تھی۔ بعد میں رابطہ کمیٹی اور فاروق ستار کے درمیان کئی مرتبہ مذاکرات کی کوشش کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی اور ایم کیو ایم پاکستان 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ بعد میں رابطہ کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے فاروق ستار کو کنوینر کے عہدے سے ہٹا کر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو نیا کنوینر مقرر کر دیا تھا۔ دونوں دھڑے تنازع لے کر الیکشن کمیشن پہنچے جہاں اس سال 26 مارچ کو فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر فاروق ستار کی جانب سے کرائے گئے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے کر ڈاکٹر فاروق ستار کو پارٹی سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا تھا، جس کے ساتھ ہی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر مقرر ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر آج فیصلہ سنایا تو اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار یا ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی میں سے کوئی بھی عدالت میں موجود نہیں تھا۔ اپنے رد عمل میں خالد مقبول صدیقی نے فاروق ستار کو ساتھ چلنے کی ایک مرتبہ پھر پیشکش کی۔
جڑ کر ہم اپنے کام کو تیز بڑھائیں انتخابات سر پہ، اور خصوصی طور پر فاروق ستار بھائی سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں پوری ایم کیو ایم کی جانب سے، وہ آئیں تاکہ ہم لوگ مل کر اس انتخابات سے اور قوم کو درپیش مسائل سے مل کر نبرد آزما ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں قدرت نے ایک موقع دیا ہے، سندھ کے شہری علاقوں کے جو مینڈیٹ پر سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا تھا، اپنے اتحاد سے، یکجہتی سے اور مل کر کام کرنے سے اس ابہام کو بھی دور کیا جا سکے۔
عدالت کے فیصلے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کا انتخابی نشان پتنگ بھی خالد مقبول صدیقی کو مل گیا ہے۔ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تاریخی نوادرات اور قدیم اسلامی مخطوطات کی نمائش کے دوران 500 سال پرانے ایک قرآنی نسخے کی نمائش کی گئی جسے عرق زعفران سے لکھا گیا ہے۔ نمائش میں موجود اسلامی تہذیب کے بیشتر آثار کو جموں کے ایک ہندو لالا ریکھی رام کے خاندان کی 3 نسلوں نے محفوظ کیا اور پہلی بار ان تہذیبی نوادرات کی نمائش کی گئی۔ تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
فن خطاطی کے نمونے، اسلامی دور کے نواردات اور عرق زعفران سے لکھے گئے 700 سال پرانے قرآنی نسخے کی نمائش واقعی کشمیر میں ایک نادر تقریب ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ان میں بیشتر نواردات کو 150 قبل کشمیر کے ڈوگرا مہاراجو کے یہاں جوہری کے طور تعینات جموں کے ایک ہندو لالا ریکھی رام اوبرال نے محفوظ کیا اور بعد میں ان کی 2 نسلوں نے اسلامی تہذیب کے آثار کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ ریکھی رام کے پوتے سریش اوبرال نے ان نمونوں کی نمائش پہلی مرتبہ کشمیر میں کی۔
انہوں نے ان نسخوں کے ساتھ ساتھ اور بہت سارا ورثہ اکٹھا کیا ہوا ہے جس میں پینٹنگز، مینوسکرپٹس، کوائنز، آرٹیفیکٹس، آرٹ آبجیکٹس ہو گئے، جویلری ونگز ہو گیا، تو ہمارے پاس ان نسخوں کا ٹوٹل کلیکشن جو ہے وہ ویلم کے اوپر اور جو پیپر کے اوپر ہے وہ کوئی 250 کے آس پاس ہے۔
سریش کہتے ہیں مذہبی یا تہذیبی تفاوت نے ان کے خاندان کو اس جذبے سے کبھی دور نہیں کیا جس کے تحت ان کے اہل خانہ نے مسلم تہذیب کے آثار کی دیکھ بھال صدیوں سے کی ہے۔
یہ ایک پیشن ہوتا ہے، یہ ایک جنون ہوتا ہے، ہر کسی کو ایسا جنون جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے جیسے ہم لوگوں کو تھا، تو اسی جنون کو ہم نے آگے بھی برقرار رکھا، دادا جی کے بعد پتا جی نے، پتا جی کے بعد ہم نے وہ جنون برقرار رکھا، تو آگے بھی اس کو ہم ویسے ہی برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔
نمائش میں سماج کے سبھی حساس طبقوں سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں نے شرکت کی۔ معروف شاعرہ اور نقاد پروفیسر نسیم شفائی کا کہنا ہے کہ جموں کے ایک ہندو خاندان نے کشمیریوں کی تہذیبی وراثت کو تحفظ دے کر مثال قائم کی ہے۔
ابرول صاحب کی فیملی کے بارے میں جب سنا، جب دیکھا یہاں پہ انہوں نے کیسے پرزرو کرا، مجھے لگا کہ ہم ایک ہیں، جموں کشمیر ابھی بھی ایک ہے، اس کو توڑنے کی بات نہ کی جائے کیونکہ یہ جڑا ہوا ہے، بہت قریبی تعلق ہے۔
اس نمائش کو مقامی کلچرل اکادمی اور محکمہ سیاحت نے ایک این جی او انٹاک کے اشتراک سے منعقد کیا ہے اور انٹاک کے مقامی سربراہ سلیم بیگ کہتے ہیں کہ فنون لطیفہ اور ثقافت لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔
یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو کلچر ہے یا جو آرٹ ہے یہ ہارمنائز کرتا ہے، یہ اگر لوکل ہے تب بھی ہارمنائز کرتا ہے، ریجنل ہے تب بھی ہارمنائز کرتا ہے، نیشنل ہے تب بھی ہارمنائز کرتا ہے۔
نوجوانوں کی بڑی تعداد نے بھی قدیم قرآنی نسخوں اور خطاطی کے نمونوں کو دیکھ کر عہد کر لیا ہے کہ وہ اپنی تاریخ، اپنے تمدن اور اپنی تمدنی میراث کی حفاظت کے لیے سرگرم ہو جائیں گے۔ فن تعمیر کے علوم کی ماہر رشیبہ منیر:
قرآن ایک ایسی چیز ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اٹ ریپرزینٹس جسٹ اسلام اینڈ اٹ ڈز ریپرزینٹ اسلام، بٹ اس کو اگر ایک آرٹ اور ہیریٹیج کے نظریے سے دیکھا جائے، دے ہیو ڈن اے بریلینٹ جاب، آئی مین کمینڈیبل جاب۔ اس کے بارے میں مطلب جتنے بھی الفاظ کہیں اس کے لیے بہت کم ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ کشمیر میں وسط ایشیا کے صوفی علماء نے 14ویں صدی کے آغاز میں اسلام کا پیغام لایا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مغل اور دوسرے سلاطین کے عہد میں فنون لطیفہ نے بہت ترقی کی۔ ان نمونوں کے تحفظ اور ان کی دیکھ ریکھ کا مسئلہ آج بھی حساس حلقوں میں موضوع بحث بنا ہوا ہے، لیکن جموں کے ایک ہندو خاندان کی طرف سے اسلامی تہذیب کے نادر نمونوں کی حفاظت نے مقامی لوگوں کو اپنی میراث سے متعلق حساس کر دیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
بم کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
یا فران جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا، بھائی وا، بھائی وا۔
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
پاکستان میں صوبہ پنجاب کی حکومت نے ٹویٹر پر ایک اکاؤنٹ پنجاب گورنمنٹ کے نام سے بنا رکھا تھا، جس کو فالو کرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ اس سے حکومتی کاموں کی تشہیر ہوتی تھی، تاہم نگراں حکومت نے آنے کے بعد اس اکاؤنٹ کو آرکائیو یا کہیے کہ منجمد کر دیا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا اکاؤنٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس پر سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا کہ اس عمل سے پاکستان مسلم لیگ نون کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نامہ نگار عمر دراز۔
مئی کے مہینے میں پاکستان میں گزشتہ حکومتوں نے اپنے 5 سال مکمل کیے۔ ان 5 سالوں میں مرکز اور صوبائی حکومتوں نے جو ترقیاتی کام کیے یا فلاح عامہ کے اقدامات کیے، ان کا چرچا ابلاغ کے روایتی ذرائع کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کیا جاتا رہا۔ ان میں سب سے زیادہ سرگرم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی حکومت رہی۔ ان کی زیادہ تر توجہ ٹویٹر پر مرکوز رہی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا ایک ذاتی اکاؤنٹ ہے، جس کو فالو کرنے والوں کی تعداد لگ بھگ 40 لاکھ کے قریب ہے، اور دلچسپ طور پر سابق ہونے کے باوجود اس اکاؤنٹ کا ہینڈل یعنی شناخت آج بھی سی ایم شہباز یعنی چیف منسٹر شہباز ہی ہے۔ صوبہ پنجاب میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران ہونے والے ہر ترقیاتی کام کا حوالہ آپ کو اس اکاؤنٹ پر مل جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حکومت پنجاب نے از خود ایک عدد اکاؤنٹ پنجاب گورنمنٹ کی شناخت سے بنا رکھا تھا، جس کو فالو کرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔ تاہم اب حکومت پنجاب کے ٹویٹر پر 2 اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائم مقام وزیر اعلیٰ پنجاب حسن عسکری کے 8 جون کو عہدے کا حلف اٹھانے کے ساتھ ہی حکومت پنجاب کا تصدیق شدہ پرانا اکاؤنٹ آرکائیوڈ کر دیا گیا تھا۔ ڈکشنری کے مطابق آرکائیو وہ ریکارڈ یا دستاویز ہوتی ہے جسے کسی چیز کے ثبوت کے طور پر محفوظ کیا گیا ہو۔ عموماً کسی بھی قسم کے سرکاری ریکارڈ یا ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے ایک مخصوص ادارہ قائم کیا جاتا ہے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف نے ٹویٹر پر حکومت پنجاب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اس عمل سے نہ صرف پاکستان کے عوام کا پیسہ ضائع کیا گیا بلکہ دانستن پاکستان مسلم لیگ نون کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ ٹویٹر پر پی ٹی آئی آفیشل کی جانب سے اس عمل پر حکومت پنجاب کا محاسبہ کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سرکاری اکاؤنٹ نے گورنمنٹ آف پنجاب اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر عمر سیف کو مخاطب کر کے سوال پوچھا کہ پاکستانی عوام کے پیسوں سے بنایا جانے والا اکاؤنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی سابقہ حکومت کا آرکائیوڈ اکاؤنٹ کیوں بنایا گیا ہے، اس کو جماعت کی تشہیر کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر عمر سیف کا کہنا تھا کہ ان کے ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اکاؤنٹ ڈائریکٹریٹ جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب سنبھالتا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری سوشل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آرکائیو کیا گیا اکاؤنٹ کسی فرد واحد یا کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ پنجاب حکومت کا اکاؤنٹ تھا۔
ہمارے پیسوں سے، ٹیکس پیئرز اکاؤنٹ سے آپ نے ایک اکاؤنٹ بلڈ کیا، ایک ایسٹ بلڈ کیا، 2,21,000 جتنے بھی اس کے فالوورز اکٹھے کیے، اور اس کے بعد آپ اس کا جسٹ نام چینج کر کے 2013 سے 2018 کر لیں گے، لائک اگلی گورنمنٹ آ کے نیا اکاؤنٹ بنائے گی، فرام زیرو فالوور وہ اسٹارٹ کرے گی، دوبارہ سے کیا پیسے خرچے گی، وہ دوبارہ سے کرے گی۔
ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز پنجاب نبیلہ غزنفر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ پرانا اکاؤنٹ آرکائیو بنایا گیا ہے۔ تاہم ڈی جی پی آر پنجاب کے سوشل میڈیا ونگ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے کا فیصلہ گزشتہ حکومت کی مدت ختم ہونے پر کیا گیا۔
وہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے وہ جو ہی ان کا وہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی نا ان کی کہ انہوں نے یہ نامینیٹ ہو گئے ہیں، تو ہم نے وہ والا جو ہے نا ظاہر ہے اس کو، اب ظاہر ہے اس میں اگر ان کے کوئی جتنے بھی کتنی فین فالوئنگ جتنی بھی تھی، اب اس کو ضائع تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو آرکائیو کر کے، لیکن اس کی پروموشن نہیں ہو رہی۔
پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے سیکرٹری ڈاکٹر ارسلان خالد کا کہنا تھا کہ اصولاً پنجاب میں آئندہ کسی بھی جماعت کی حکومت آئے اس کے ٹویٹ حکومت کے اسی بنیادی اکاؤنٹ سے کیے جانے چاہیے تھے جس کے 2,00,000 سے زائد فالوور ہیں۔
یہ اکاؤنٹ آج جو نگران حکومت چل رہی ہے پنجاب گورنمنٹ کی، کیا اس کی اپڈیٹس دے گی، یا جو نیا اکاؤنٹ آئے گا، جو نئی گورنمنٹ آئے گی، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، کیا اس کی اپڈیٹس جو ہیں وہ یہ اکاؤنٹ کرے گا؟ اگر وہ نہیں کرے گا، ٹیکنیکلی آپ نے ایک پورا بڑا اکاؤنٹ جس پہ ٹیکس پیئرز منی خرچ ہوا، جس پہ گورنمنٹ کے امپلائیز نے محنت کی، وہ آپ اپنا پی ایم ایل این کا آرکائیو اکاؤنٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں۔
پی ٹی آئی کی جانب سے کیے جانے والی نشاندہی اور اس پر ہونے والی بحث کے کچھ دیر بعد پنجاب حکومت کا ایک اور اکاؤنٹ سامنے آیا۔ اس اکاؤنٹ کا پتہ آرکائیوڈ کیے گئے اکاؤنٹ پر دیا گیا ہے۔ اس پر لکھا گیا ہے کہ یہ پنجاب حکومت کا سن 2013 سے 2018 تک کا آرکائیوڈ ڈیٹا ہے۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے نئے اکاؤنٹ پر کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے سے جو صفحہ کھلتا ہے اسے گورنمنٹ آف دا پنجاب کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے تاحال محض 800 سے زائد فالوورز ہیں اور یہ صفحہ ستمبر 2016 میں قائم کیا گیا تھا، جو کہ ٹویٹر سے تصدیق شدہ نہیں ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
پاکستان سے انڈیا لائی جانے والی گونگی، بہری یا کہیے بولنے سننے سے قاصر معذور لڑکی گیتا کی شادی کی تیاریاں ہیں اب، لیکن ابھی تک انہیں کوئی لڑکا پسند نہیں آیا۔ وہ 10-11 سال کی تھیں جب سرحد پار پاکستانی رینجرز کو ملی تھیں، اور 10 سال سے زیادہ پاکستان میں گزارنے کے بعد انہیں ہندوستان واپس لایا گیا تھا۔ ان کی شادی میں خود انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج دلچسپی لے رہی ہیں۔ کراچی میں ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ایدھی فاؤنڈیشن نے سنبھال رکھی تھی۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل حلیم۔
گیتا کی انڈیا واپسی کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سشما سوراج نے انہیں ہندوستان کی بیٹی کہا تھا، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ان کے والدین کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔
یہاں آ کر کے وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس نے بار بار یہ کہا کہ میں ہر دن اداس ضرور ہوتی تھی، دن میں ایک بار، یہ کہنے کے لیے کہ مجھے ہندوستان واپس جانا ہے، مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے۔ آج یہاں آ کے مجھے بہت سکون اور بہت چین مل رہا ہے، اور میں بے حد خوش ہوں۔ اور بکس بانو جی بتا رہی تھی کہ میں نے کہا لڑکی بہت ہنسمکھ ہے، بولے نہیں وہاں لڑتی تھی، یہ یہاں آ کر کے اتنی خوش ہے کہ تب سے اس کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہو رہی۔
اس کے بعد انہیں تعلیم و تربیت کے لیے مدھیہ پردیش کے اندور شہر میں گونگے بہرے بچوں کے ایک ادارے کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ والدین کی تلاش میں تو کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، لیکن اب سشما سوراج ان کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہیں، اور اس کام کے لیے اندور میں گونگے بہرے بچوں کے لیے کام کرنے والے غیر سرکاری ادارے آنند سروس سوسائٹی کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ ادارے کے سربراہ گیانیندر پروہت کے مطابق گزشتہ برس وزیر خارجہ نے ان سے کہا تھا کہ گیتا کے لیے کوئی لڑکا تلاش کرنا چاہیے۔ گیانیندر پروہت:
उन्होंने कहा था कि कोई लड़का हो, तो मैंने लड़का बताया था, तो लड़के को मैं मैडम से मिलवा कर लाया था, उसका नाम था सतीश गौतम। फिर मैडम मिली, मैडम वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस बॉय, बट एट द लेटर स्टेज इन द नेक्स्ट मीटिंग गीता रेफ्यूज्ड हिम।
लड़के का नाम सतीश गौतम है और वो भी बोल और सुन नहीं सकते। उन्होंने व्हाट्सएप पर पैगामात के जरिए बीबीसी को बताया कि मैं पहले दिन से ही गीता के माँ बाप को ढूंढने में उनकी मदद करना चाहता था। जब हुकूमत की मदद से भी वालदैन नहीं मिले तो मैंने सोचा कि मैं उनसे शादी करके उन्हें फैमिली दूंगा और माँ बाप को ढूंढने में उनकी मदद करूंगा, लेकिन गीता शादी के लिए तैयार नहीं हुई।
इसमें स्टार में ये था, गुड स्मार्ट डेफ बॉय एज अबाउट 25 इयर्स।
ज्ञानेंद्र पुरोहित ने इस साल अप्रैल में अपने इदारे के फेसबुक पेज पर जरूरत रिश्ता का इश्तहार दिया, जिसमें लिखा है कि 25 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे स्मार्ट और गूंगे बहरे लड़के जो गीता से शादी करना चाहते हो, उन्हें अपना बायोडेटा भेजें। फैसला गीता का होगा और कार्रवाई हुकूमत हिंद करेगी।
बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे मैरिज को लेकर, और उसमें से फिर हम लोगों ने गीता वो बायोडेटास दिखाए, तो उसमें से गीता ने करीब 15 बायोडेटा शॉर्ट लिस्ट किए थे और उन 15 लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी और वो लोग आए थे। उसमें से मात्र 6 लोग आए और 6 लोगों से उसका गीता का इंटरेक्शन कराया गया, लेकिन गीता इज वेरी मच फॉर फाइंडिंग द पेरेंट्स रेदर देन गेटिंग मैरिड।
इंदौर में महकमा समाजी इंसाफ के जॉइंट डायरेक्टर बीसी जैन ने बीबीसी को बताया कि गीता ने वजीर खारजा के सामने शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। आखिरी फैसला गीता का ही होगा, लेकिन लड़का ऐसा हो जो कमाता हो और उसकी देखभाल कर सके।
तो अब वो जो उसे पसंद आ जाएगा, मतलब ऐसा स्पेसिफाइड या कोई वो प्लान्ड नहीं है, मतलब जो अच्छा खासा कमाता हो, जो उसके जो उसको संभाल सके, वो ये तो उस बच्चे की मंशा रहेगी ना, उसको किस तरह का पसंद आएगा।
लेकिन ये पूछे जाने पर कि क्या गीता से मुलाकात पर कोई पाबंदी है, उन्होंने कहा,
हाँ, आपको वहाँ विदेश मंत्रालय से अनुमति लेके आ जाए या जिला प्रशासन से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी।
तो सवाल ये है कि गीता कैसे लड़के से शादी करना चाहती हैं? ज्ञानेंद्र पुरोहित के मुताबिक गीता की ज्यादा दिलचस्पी अपने वालदैन को ढूंढने में है, इसलिए वो ऐसे लड़के से शादी करेंगी जो वालदैन की तलाश में उनकी मदद करे। लेकिन जब गीता लड़कों से मिली तो उन्होंने किस तरह के सवाल पूछे? ज्ञानेंद्र पुरोहित,
कुछ क्वेश्चंस उसके ये थे, जैसे आपका घर कितना बड़ा है, आपके परिवार में कौन कौन से भाई बहन हैं, आपके इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, और घर आपका खुद का है कि किराए का है, एंड व्हाट व्हीकल्स यू हैव, 4-व्हीलर है या 2-व्हीलर है आपके घर में, इस तरह के क्वेश्चंस उसने बातचीत करके पूछे थे।
मुजव्वजा दूल्हों से मुलाकात के बाद गीता ने इशारों की जबान में कहा कि लड़के अच्छे थे, लेकिन मुझे सोचने के लिए और वक्त चाहिए। शादी में दिलचस्पी दिखाने वालों में एक सरकारी मुलाजिम भी शामिल है जो गीता ही की तरह सुन और बोल नहीं सकता। गुज़श्ता बरस जुलाई में गीता अचानक अपने हॉस्टल से गायब हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें कुछ ही देर में तलाश कर लिया था। उस वक्त गीता से मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज ने कहा था कि वो मंदिर जाने के लिए हॉस्टल से निकली थी और अगर वो शादी करना चाहती हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
सुहेल हलीम कहानी सुना रहे थे, हमें खोसा गया सुनते सुनते। बताओ, लड़की को माँ बाप की तलाश और इस तलाश में जो मदद करे वही सर का सरताज। आमदनी कितनी है, भाई बहन कितने हैं, घर अपना है किराए का है, गाड़ी कौन सी है, 4-व्हीलर है या नहीं, ये तो थे गीता के सवालात। अच्छा, फिर मुजव्वजा जितने दूल्हे या दूल्हा सामने आए उनकी बाबत जानने के बाद गीता जी ने इशारों इशारों में जवाब दे भी दिया। जब न हो दुल्हनिया राजी तो क्या करेगा पुरोहित या काजी। कहानी के कितने दिलचस्प मोड़ हैं, क्या ख्याल है इस पर कोई नॉवल ना लिखी जाए या इस पर कोई फिल्म ना बनाई जाए? मेरा ख्याल है बननी चाहिए। कभी कभी ऐसी इंसानी कहानियाँ क्या कुछ सोचने पर मजबूर कर देती हैं। साहिबो, यहाँ सैरबीन इख्तिताम को पहुँचा। इसके एडिटर थे रफ़ाकत अली, प्रोड्यूसर नुसरत जहाँ, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से इसरारुल्लाह और लंदन से डोमिनिक डुलागी। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत इजाज़त चाहूँगा। आखिर में ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा एक बार फिर अब्दुल्ला फारूकी की ज़बानी।
امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپے کا کہنا ہے کہ امریکہ شمالی کوریا کو تحفظ کی منفرد ضمانت دینے کو تیار ہے اگر وہ اپنی جوہری صلاحیت سے دستبردار ہو جائے۔ پاناما کے سابق صدر ریکارڈو مارٹینیلی کو امریکہ سے ان کے ملک کے لیے جلا وطن کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے وطن میں اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کر سکیں جن میں بدعنوانی اور وائر ٹیپنگ بھی شامل ہے۔ اسپین کا کہنا ہے کہ وہ بحیرہ روم میں پھنس جانے والے بحری جہاز کو اپنی بندرگاہ تک راستہ دینے کے لیے تیار ہے جس میں سینکڑوں پناہ گزین سوار ہیں۔ اٹلی اور مالٹا نے بحری جہاز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اٹلی کی عدالت نے ایک پولش شہری کو 16 سال قید کی سزا سنائی ہے جو برطانوی ماڈل کو اغوا کر کے انہیں 6 دن تک یرغمال بنائے رکھنے میں ملوث ہیں۔ اور افغان حکام نے تسلیم کیا ہے کہ دارالحکومت کابل میں وفاقی وزارت کے دفتر کے باہر ایک خودکش بم حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔